الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر القلب ومرافق الأمر وليدا لم يزل محمودا لا يزال نحمده فلا نضع بفضله فبانعمامه ونير لطفه وبرهانه صاح المدعوات بارئ المخلوقات جبار الأرضين والسماوات الصلاة والسلام على النبي الأمي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ جولات الأباطيل وعشرته السيدين الطاهرين المظلومين المظلومين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين. عجل اللهم له الفرج وسهل اللهم له المخرج ولعنة الدائمة ولا أعداء لمجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم. لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. گزشتہ جمعے کی نشست ہم اس چیز کا تذکرہ کر چکے تھے جنوں کے مانے رمضان کے ایک ماہ کے ہفتے کے بعد اور سفر حج کے آغاز سے قبل یہ صرف تین تقاریر ہماری اس سلسلہ درس میں یہاں پہ ہو سکیں گے. اس اعتبار سے وہ موضوعات جن پر ماہ رمضان سے قبل گفتگو ہو رہی اگر ان پر گفتگو کے سلسلے کو جاری کیا جائے تو گفتگو اپنی منزل سے کچھ بھی آگے نہ بڑھ پائے گی. اس لیے کہ ایک تفریح رفائے کی نکل گئی، ایک تفریح تاریخ بھی ہو گئی، دو تفریح مسائل جمع بھی ہو گئی، بات تقریباً وہی کی وہی رہے اور واپس آ کر جب دوبارہ سلسلہ کلام کو شروع کیا جائے گا تو اس دوران میں رمضان اور حج کے دوران جو تقاریر ہوئی ہیں ان کو ایک طرح سے دوبارہ دہرانا پڑے گا. اس لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر مناسب محسوس ہوا تو ان تینوں جمعوں کو جو اب 1, 13 اور 20 اگست کو واقع ہونے والے ہیں اور اس کے بعد کم از کم ہم تقریباً 6 ہفتے تک یہاں پہ غیر حاضر رہیں گے، ان تین جمعوں میں کوئی ایسی گفتگو کرنے کے بجائے جس کو بعد میں آ کر دہرانا پڑے تو بہتر محسوس ہوتا ہے کہ کسی خاص موضوع کو لے لیا جائے اور اس پر مکمل طریقے سے جس انداز سے گفتگو کر دی جائے تو سننے والوں کو بھی اس کا کوئی فائدہ حاصل ہو جائے. پھر ماہ رمضان میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے جس کی وجہ سے یہ چیز بہت زیادہ ضروری محسوس ہونے لگی. ماہ رمضان سے قبل بھی کچھ ایسے واقعات پیش آئے جس کے رد عمل امام بڑے کی جو تین شب جمعہ کی تقاریر تھی ماہ رمضان میں اس میں گفتگو کی گئی، لیکن پھر ماہ رمضان کے اختتام اور ماہ شوال کے آغاز پر کچھ ایسی باتیں سننے میں آئیں جس سے اس کے احساس اور زیادہ بڑھ گیا کہ اپنے آل محمد کے ماننے والے اب تک اس چیز سے واقف اور آگاہ نہیں کہ آل محمد نے ہماری ہدایت کا کیا انتظام قائم کیا. زیادہ سے زیادہ بس یہاں تک عقیدہ ہے کہ آل محمد ہیں، وہ ہمارے امام ہیں، ان کا ہر حکم واجب العمل ہے، لیکن آج جب امام برائے غیبت میں ہیں تو ہم کیسے ان سے ہدایت حاصل کریں؟ اس سلسلے میں یہ محسوس ہوا کہ آل محمد کے ماننے والوں کے ذہن میں بالکل خاطی ہوتا اور ان کا سوچنے کا طریقہ بالکل ان لوگوں کی طرح ہے جن کے پاس کوئی حاضری اور کوئی رہبر پیغمبر کے بعد موجود نہیں. اس اعتبار سے انتہائی شدید ضرورت محسوس ہوئی کہ کم از کم ان تین ہفتوں میں جتنا ہو سکے اجتہاد کی، نیابت امام کی، حکومت شرعیہ کی جتنی تفصیل ہو سکے آپ کے خدمت میں پیش کر دی جائے. اس سلسلے کی آج پہلی گفتگو ہے، انشاءاللہ دوسری اور تیسری گفتگو میں بات کو بہت ہی اہم موضوعات پر ہوگی. اگر کہ آج بھی بات کو اہم موضوع پر ہونا چاہیے تھا، مگر پہلے کچھ پس منظر آپ کے ان میں آ جائے تب آپ آنے والی تقاریب سمجھ سکتے ہیں. تو آج آئندہ جمعہ اور 20 اگست والا جمعہ، یہ تین ہماری خصوصی گفتگو ہیں آپ سے، جن کے خصوصی نجستے ہیں، جس کا موضوع صرف اور صرف تاریخ ہے اجتہاد، اور اجتہاد اور تقریب کا فلسفہ، مستحد کے فتویٰ دینے کا طریقہ، اور کس انداز سے شخص اجتہاد کی منزل کو حاصل کرتا ہے. یہ باتیں بہت ضروری اور بہت اہم ہیں، ان کو توجہ کے ساتھ سننا، اس کو بغیر آپ کم از کم چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے. تو آئیے گفتگو کا آغاز بالکل ابتدا سے کریں. یہ تو بہرحال ہمارا عقیدہ ہے کہ پیغمبر اسلام جس دین کو لے کر آئے وہ دین کامل اور ہر انسان کی ضروریات کو قیامت تک پورا کرنے والا دین ہے. کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا مسئلہ اور دنیا کا بلکہ اس کائنات کا کوئی ایسا خطہ نہیں جہاں پر رہنے والوں کی ہدایت کے لیے اس دین میں کوئی اصول یا حملہ نہ ہو. بات بات یہ کہ اس دین کے جتنے احکامات، ہر مقام کے انسان کے لیے ان پر عمل کرنا آسان ہے. بہرحال یہ تو اسلام کی حد تک ہمارا عقیدہ ہے، لیکن یہ آج بھی بالکل واضح کہ پیغمبر اسلام اس ماحول میں محفوظ ہوئے تھے، اس ماحول میں رسول نے رسالت کا اعلان کیا تھا، وہ ماحول بے انتہا سادہ ماحول تھا. نہ ان کے پاس کوئی نظام تھا، نہ ان کی کوئی تہذیب تھی، نہ ان کے پاس کوئی تمدن تھا، نہ ان کا کوئی کلچر تھا، نہ ان کے لیے کوئی بڑے بڑے ایسے مسائل تھے جو پیغمبر ہی کے زمانے میں دنیا کے دوسرے ممالک کو درپیش تھے. عرب کا ماحول کتنا سادہ تھا، سیرت معصومین کے سلسلے کی جو 22 تقاریر ہیں اس کی پہلی تقریر میں اور ناظران اسلام کی 11 تقاریر میں سے پہلی تقریر میں نے ہلکا سا خاصہ اس سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کیا. انتہائی سادہ ماحول ہے، 50, 100, 200 آدمیوں کا ایک قبیلہ ہے. نہ وہاں کوئی سیاسی نظام ہے، نہ وہاں کوئی معاشی نظام ہے، نہ وہاں کوئی معاشرتی نظام ہے، نہ ان کے لیے آج کی دنیا کی طرح سے کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، سیدھے سادھے مسائل ہیں، ان کو کوئی چیز بھی بتا دی جائے ان کو اسے قبول کرنے کے اندر کسی قسم کی پریشانی نہیں ہو سکتی. ان سے کہا جائے کہ یہ نظام سیاست ہے، وہ اسے فوراً قبول کر لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس پہلے سے کوئی سیاسی نظام ہے نہیں کہ دونوں میں ٹکراؤ ہو، کہ پرانا والا ختم کر کے نیا لانا، پرانا کوئی ہے ہی نہیں تو نیا آنے میں کیا حرج اور کیا اعتراض ہو سکتا ہے. تو عرب کے اس سادہ ماحول میں جب رسول نے 23 سال تک اعلان رسالت کیا، احکامات اسلامی بتا، تو اگر کے تمام احکامات رسول نے بتا دیے، مگر وہ احکامات جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے اس لیے کہ انہوں نے وہ چیز نہیں دیکھی، مثلاً سیاست کے احکام ان کو بتائے جائیں تو ان کو تو بالکل بیکار، ان کے سرپر سے گزر جائیں. معیشت کے احکام بتائے جائیں، کس طرح سے اکنامی کو اسٹیبل کیا جاتا ہے یا قائم کیا جاتا ہے، ان کے لیے یہ چیز بیکار، کیونکہ آج تک ان کی معیشت کے لیے کچھ آسان ڈالا، مطلب کچھ حاصل ہوا اس سے گزارا کیا. تو اب وہ جو احکامات جو اس وقت کا عرب ذہن نہیں سمجھ سکتا تھا، یا یہ کہیے کہ اس وقت کے عرب ذہن کے لیے وہ مسائل بیکار تھے، ان کو ضرورت پیش نہیں آ رہی، وہ ان کو کس انداز سے بتائے گا، ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ سنیں گے تو یاد نہیں رکھ سکیں گے اور اس کے بعد وہ مسائل ختم ہو کر رہ جائیں گے. یہ بھی مسئلہ اپنی جگہ پر قائم ہے کہ ان مسائل کی آئندہ چل کر ضرورت پیش آنے والی، اس لیے کہ اسلام قیامت تک کبھی نہیں، پیغمبر کو بھی معلوم ہے کہ عرب کی طرح سے باقی تمام دنیا کو اتنی جاہل نہیں. ایران ہے اس کے پاس صدیوں کا ایک کلچر، روم ہے اس کے پاس صدیوں کی ایک تہذیب. جب وہ لوگ مسلمان ہوں گے ان کے جو مسائل ہوں گے وہ ان جاہل بدو اور قبیلوں میں بٹے ہوئے عربوں سے بالکل مختلف ہوں گے. ان کے جو آنے والے مسلمان 100 سال بعد، 500 سال بعد، 1000 سال بعد، وہ جو مسلمان ہیں ان کے جو مسائل وہ آج کی عرب کو بتائے جائیں گے یاد نہیں رکھ سکتا. چنانچہ ہمارے حقائق میں سے ایک عقیدہ یہ بھی کہ پیغمبر اسلام کے 90% یا 95% احکامات تمام محمد کو بتا، لیکن کچھ خاص احکامات ایسے ہیں کہ جو صرف آل محمد کو وصیت کیے گئے، اہل بیت رسالت کو بتائے گئے، یا مختصر ترین الفاظ میں امیر المومنین کو بتائے گئے، اور اس انداز سے کہ امیر المومنین سے یہ 5 یا 10% مسائل ہر معصوم تک منتقل ہوتے رہے، اور اس معصوم کو اپنے زمانے میں جتنے مسائل بیان کرنے کی ضرورت پیش آ جائے وہ ان 5% میں سے کتنے مسائل بتاتا رہے.
یہ بنیادی چیز آپ کے ذہن میں رہے تو آگے کے مسائل بہت واضح ہو جائیں. یہ بات تو سو فیصد ہی ثابت ہے کہ تمام دین پیغمبر پہنچا گئے, تمام حلال اور تمام حرام یہ پیغمبر اسلام پہنچا گئے. اب نہ کسی کو حلال محمد حرام کرنے کا اختیار ہے نہ حرام محمد حلال کرنے کا. لیکن اصل مسئلہ یہ کہ یہ احکامات پیغمبر کسی ایک آدمی کو بتا جائیں تب بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ پیغمبر نے سارے مسائل بتائے, یا ایک ایک کر کے سارے مسلمان کو بتائیں تب یہ کہا جائے گا کہ پیغمبر نے سارے مسائل پہنچا دیے. یہ بہت مفت بحث ہے ابتدا کی, لیکن بہت اہم موضوع. اس کے بغیر آل محمد نے جو کچھ ہمارے سامنے پیش کیا اس کے بارے میں دوسروں کو قائل کرنا بہت مشکل ہے. تو یہ بات کو واضح کہ کوئی بھی حکم شریعت چاہے ایسا نہ ہو جو پیغمبر نے ایک ایک آدمی کو بتایا, جس چیز کو ضرورت پڑی اس کو احکامات بتائے, اور ان سارے احکامات کے مجموعے کو ملا کر یہ کہا گیا کہ پیغمبر نے سارے مسائل امت کے حوالے کر دیے. چنانچہ وہ 5% یا 10% مسائل جو پیغمبر اسلام نے عام امت کو نہیں بتایا امیر المومنین کو بتایا, بہرحال امیر المومنین خود بھی امت رسول میں شامل, اس لیے یہ تو بالکل اپنے مقام پر ثابت کہ 100% مسائل اسلام کے پیغمبر بتا کر گئے. ہاں یہ دوسری بات, 100% مسائل پوری امت کو نہیں بتائے, کچھ مسائل امت کے ایک حصے کو, کچھ مسائل امت کے دوسرے حصے. بہرحال اس بات کو یہی تک کہیں گی. اب اس کے بعد معصومین کا دور شروع ہوا, اور معصومین کے پاس جو تمام مسائل موجود ہیں جن کا اسلام سے تعلق ہے, وہ بھی ہیں کہ جو پیغمبر نے عام امت کو بتایا, اور وہ بھی ہیں کہ جو پیغمبر نے خاص ان کو بتایا, اور باقی امت کو حکم دے دیا کہ جب کبھی تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو فوراً ان کی جانب رجوع کرنا, یہی تمہیں تمہارے مسئلے کا حل بتا سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے پیغمبر اسلام کے انتقال کے بعد کچھ ایسے حالات اور واقعات پیش آئے کہ امت مسلمہ آل محمد کی جانب رجوع کرنا بھول گئی, یا اس کو آل محمد کی جانب رجوع کرنے سے روکا گیا. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ خصوصی مسائل جو پیغمبر آل محمد کو بتا کر گئے وہ عام امت تک نہیں پہنچے, اور نہ ہی عام امت آل محمد کے در پر جانے کے لیے تیار ہے تعلیم دین حاصل کرنے کے لیے, بلکہ اس کو روکا جا رہا, اس کے ذہنوں سے آل محمد کے خیالات کو ہٹایا جا رہا. چنانچہ ابھی بات نظر آتی عبداللہ ابن عباس جو عام مسلمانوں کے سب سے بڑے مغرب اور سب سے بڑے مفسر, پیغمبر کے انتقال کے وقت ان کی عمر صرف 13 سال کی تھی, تمام زندگی امیر المومنین کی شاگردی اختیار کی, تمام امت مسلمان عبداللہ ابن عباس سے تو استفادہ کیا, ان سے تو مسائل کو تیار کیا, لیکن امیر المومنین کے پاس آنے کو تیار نہیں. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ 40-50 سال تک تو بات چل گئی, بلکہ 40-50 سال بھی میں نے بہت بڑی مدت کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ 5 سال کے بعد ایران فتح ہوا, 7 سال کے بعد روم فتح ہوا. روم اور ایران جب فتح ہوا, یہ ہماری اور آپ کی تاریخ جس کو ذہن میں رکھے بغیر ہم کبھی یہ نہیں سمجھ سکتے کہ آل محمد کو جوڑنے سے کتنا بڑا نقصان ہمیں اور امت مسلمہ کو حاصل ہوگا. اب جب روم اور ایران فتح ہوا تو روم اور ایران عربوں کی طرح جاہل معاشرہ تو تھا نہیں, ان کے پاس ایک سیاسی نظام تھا, ایک معاشرتی نظام تھا, صدیوں سے ان کے پاس ایک مضبوط حکومت تھی. ان کے الگ مسائل کے عربوں سے ہٹ کر جب وہ لوگ آئے تو اپنے ساتھ بہت سی ایسی چیزیں لے کر آئے جن کا عرب کے معاشرے میں کوئی رواج نہیں تھا. اب یہ چیزیں حلال ہیں یا حرام ہیں, ان کا استعمال جائز ہے یا ناجائز ہے, ہزاروں سوال پیدا ہوتے چلے گئے. اب جب یہ سوال پیدا ہوئے ان کا جواب کیسے پیش کیا جائے؟ پیغمبر اسلام کی جو روایتیں عام امت کے پاس وہ تو وہی جو پیغمبر نے عام مسلمانوں کے معاشرے کو دیکھ کر احتیاط فرمائی. عرب میں جو نجاستیں پائی جاتی ہیں ان کا تذکرہ کر دیا, جو چیزیں پائی جاتی ہیں جن سے طہارت ممکن ہو ان کا تذکرہ کر دیا, مگر جو چیز روم سے آنے والی, جو چیز ایران سے آنے والی, اس کا تذکرہ اگر کیا جائے تو عرب سمجھ نہیں سکتا. چنانچہ عربوں کے پاس مسائل وہ ہیں جو ان کے ماحول کے لیے, اور اب آ رہا ہے پورا روم کا کلچر, اب آ رہا ہے پورا ایران کا کلچر. ان کے ساتھ شری کمار نئی چیزیں آئی, ان کے ساتھ شری کمار نئے مسائل آئے, ان مسائل کا حل کیسے تلاش کیا جائے؟ پیغمبر کی احادیث کو ٹٹولا گیا, تو پیغمبر کی وہ احادیث جو ان کے پاس اپنے راویوں کے ذریعے سے, اس کا دامن ان مسائل کو حل کرنے سے خالی نظر آئے. چنانچہ پہلی مرتبہ یہ نعرہ لگایا گیا کہ جو چیز قرآن میں نہ ملے, حدیث میں نہ ملے, اسے ہم بیان سے حل کریں, اپنی عقل سے حل کریں. یہ نعرہ کس نے لگایا اور کیوں لگایا؟ اگر میں اس تفصیل میں چلا جاؤں تو وہ مقصد میرا حاصل نہ ہو سکے گا, اور جو گفتگو ہے اس سات فرقے کے لیے بہتر رہ جائے, اس لیے اس کو نظر انداز کرتے ہیں. بس اتنا کہہ دینا کافی کہ علامہ شبلی نعمانی اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ خاص ہستی کے بارے میں کتاب لکھتی اور اس میں لکھتے ہیں کہ اس ہستی کا اس نام پر سب سے بڑا احسان یہ کہ اس نے پہلی مرتبہ قیاس کرنا شروع کیا. اگر یہ قیاس کرنا نہ شروع کرتے تو اس کے بعد اسلام یا مسلمان جو وہ کبھی قیاس نہ کرتے, کیونکہ بعد میں کسی کی ہمت نہ پڑتی اتنا بڑا کام کرنے کی کہ قرآن اور حدیث کے برابر اپنی عقل کو قرار دے. اور نتیجے میں سارے کے سارے مسائل جو تھے وہ بغیر حل ہوئے رہ جاتے اور اسلام اتنا مکمل بھی نظر آتا. چنانچہ علامہ شبلی کریڈٹ دیتے ہیں ایک اپنے ہیرو کو, وہ اتنی عظیم شخصیت ہے جس نے پہلی مرتبہ اسلام میں قیاس کا دروازہ کھولا. یہ کیوں کھولا ہے؟ یہ مجبوری کی وجہ سے کھولا ہے. مسئلے آئے اور ان مسئلوں کے نتیجے کے اندر مجبور تھے کہ وہ دروازہ قیاس کا کھول کر اپنی عقل سے ان مسائل کو حل کرے. بہرحال آل محمد کے پاس آنے کو تیار نہیں. اس کے بعد امیر المومنین کا زمانہ آئے. امیر المومنین کی پوری پوری کوشش کہ اب تک میری خلافت تک اسلام میں جتنی خرابیاں آ چکی ہیں ان سب کا خاتمہ کیا جائے. ایک بڑا مارکت العرا خطبہ ہے امیر المومنین کا. اگر کہ امیر المومنین کا ہر خطبہ اپنے مقام پر مارکت العرا ہوتا ہے, لیکن میں اپنے موضوع کی مناسبت سے کہہ رہا ہوں, جس میں امیر المومنین ایک مرتبہ امت کے سامنے یہ مسئلہ پیش کر رہے ہیں کہ آخر جب میرے ہاتھ میں خلافت آ گئی تو میں پیچھے کی تمام چیزوں کو کیوں ختم نہیں کر رہا ہوں. یعنی میرے ہاتھ میں خلافت آ گئی, میں خدا کو حلال کیوں نہیں کر رہا ہوں, میں باغ صدا کو واپس کیوں نہیں لے رہا ہوں. پورا خود امیر المومنین کا خطبہ ہے, لیکن میرے موضوع سے اس وقت وہ خطبہ ہٹا ہوا. انشاءاللہ کسی اور مقام پر کسی اور موقع پر اسے پڑھوں گا. ان تمام احساسات کا جواب جو امیر المومنین پر دیے جاتے ہیں, اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوگا کہ میرے مولا کا زمانے خلافت اس مجبوری کی حالت میں گزرا. بہرحال امیر المومنین کی 6 سال کی خلافت جس میں 3 بڑی جنگیں اور بہت سی چھوٹی چھوٹی جنگیں واقع ہوتی رہیں, اور اتنی مہلت نہیں دی گئی امیر المومنین کہ وہ ان 5% احکامات میں سے وہ احکامات امت کو بتا دیں کہ جو کہ روم اور ایران کی فتح کے بعد ضروری ہو گئے. خیر زمانہ آگے بڑھتا چلا گیا. اس کے بعد 4 امام تک کا زمانہ بڑی پریشانی اور مصیبتوں کا زمانہ تھا آل محمد کے لیے. امام حسن کا زمانہ آتا. اب اس زمانے کے اندر بجائے اس کے کہ مسائل اتفاق کی تعلیم دی جائے, عقائد اسلامیہ کو بچانا ضروری. اولین مرحلہ یہ تھا کہ افریقہ لوگوں کا نیتو نہ بگڑنے پائے, بنا کہ ساری کوشش کسی کی کی گئی. امام حسین کا زمانہ آتا اور 4 امام کا زمانہ آتا. یہ پورا زمانہ وہ جس میں عقائد اسلامیہ کے تحفظ کی کوشش کی جا رہی, اور 4 امام کے زمانے کے بعد 5 امام کے زمانے سے صحیح معنوں میں اتحاد کی تاریخ شروع ہو جاتی. اب 5 امام کا زمانہ آ گیا. 5 امام کے زمانے میں مسلمانوں پر ایک اور مصیبت نازل ہو گئی. یہ مصیبت میں ان معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ حل نہیں تھا لوگوں کے پاس, اس لیے ان کو یہ مصیبت لگی, ورنہ اسلامی نقطۂ نگاہ سے تو یہ ایک رحمت. مصیبت کے نازل کہ اپنے عوام کی توجہ کو چند خصوصی مسائل سے ہٹانے کے لیے. وہ کون سے مسائل ہیں؟ ان کی تجزیہ آپ کو سیرت معصومین کی تقاریر میں ملے گی, خاص طور پر 4 اور 5 امام کی سیرت. بہرحال ان خصوصی مسائل میں سے ایک مسئلہ آل محمد سے لوگوں کو ہٹانا تھا, کربلا کے واقعے کے رسی عمل کو ٹھنڈا کرنا تھا. امام حسین کی مظلومیت جو 4 امام کی وجہ سے تمام عالم اسلامی تک پہنچ گئی تھی, اس مظلومیت پر پردہ ڈالنا. چنانچہ اس چند خاص وجوہات کی بنا پر حکومت اسلامی وجوہات کے بازار کو گرم کرنا شروع کیا, اور تمام دنیا کی فتح کا ارادہ کیا گیا. چنانچہ موسیٰ ابن نُفیل ویسے خود آل محمد کا انتہائی محب تھا, ایک سیاح آل محمد تھا, اور اپنی سیاحت کی بنا پر اس عظیم جرنیل کو آخر میں بے انتہا ذلت اور مظالم کے ساتھ شہید کر دیا گیا. بہرحال موسیٰ ابن نُفیل کو ایک فوج دے کر بھیجا گیا کہ افریقہ کو پڑھا کر, اور افریقہ فتح کرتے کرتے آخری جو شہر تھا افریقہ کا, آخری ملک مراکش, اس کے اوپر قبضہ ہو گئے. اور وہاں سے اس نے اپنے غلام طارق ابن زیاد کو فوج دے کر بھیجا, اور اس نے جا کر اسپین, پرتگال اور جنوبی فرانس پر قبضہ کر دیا. اٹلی اور سسلی پر بھی قبضہ ہو گیا. دوسرا جنرل مسلم ابن عقبہ, اسے بھیجا گیا کہ تم ترکستان کی طرف چلے جاؤ, یعنی اسلامی دنیا کے شمال. پورا ترکستان کا علاقہ اس نے بتا دیا. تیسرا جنرل محمد ابن قاسم تھا, اس کا تو خیر مسئلہ ہی بالکل جدا. صرف آل محمد کی دشمنی میں اس کو فوج دے کر بھیجا گیا, اور اس نے سندھ اور ملتان تک کے علاقے کے اوپر قبضہ کر دیا. اور چوتھی طرف وہ سادات کرام جو مظالم کی وجہ سے عرب کی سرزمین چھوڑ گئے, وہ جنوبی ہندوستان پہنچے, اور وہاں پر انہوں نے اسلام کا پیغام پہنچایا. تو اس وقت جو دنیا, اس دنیا نے چین کو, روس کو, اس زمانے میں انتہائی جاہل اور ویسی فلسفہ, بلکہ اس کو فل کہنا بھی غلط, ایک چین تھا اور ایک یورپ کا بیچ کا علاقہ تھا. ان دو کو جوڑ کر تمام دنیا پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا. جب قبضہ ہوا تو اب وہی مسئلہ جو شروع میں پیش آیا تھا جب روم اور ایران کو فتح کیا گیا وہ مسئلہ اور بڑھ گیا. اب کیا ہوا؟ اب براہ راست روم کے دو حصے, ایک مشرقی روم ایک مغربی روم, مشرقی روم کو خلافت حضرت عمر میں فتح کیا گیا اور مغربی روم کو بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں فتح کیا گیا. مغربی روم کے پاس اپنا ایک قانون تھا جسے رومن لا کہا جاتا اور جو آج تک دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں کچھ رد و بدل کے ساتھ رائے. یونان کو فتح کیا گیا, یونان کے پاس پورا ایک فلسفہ تھا گریک فلسفی. اب کیا ہوا کہ اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ روم اور ایران فتح تو کر لیا آپ, لیکن وہاں سے جو علوم آنا شروع ہوئے, پھر ہندوستان کے اندر جب قدم پہنچا تو ہندوستان کے اپنے علوم بہت قدیم علوم, خاص طور پر علم طب اور علم ریاضی اور علم حیات, علم فلکیات اکنامی, یہ تینوں علوم ہندوستان سے آئے, فلسفہ یونان سے آیا اور قانون روم سے آئے, اور پھر تہذیب ہر مقام کی آئی. ہر مقام کی تہذیب میں الگ چیزیں ہیں, الگ مسائل, یعنی مسائل کس قسم کے میں واضح کر دوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھے کہ بڑے بڑے مسائل, چھوٹے چھوٹے بھی مسائل. عرب کے لوگ لباس پہنتے ہیں, مراکش کے لوگوں کا لباس کسی اور قسم کا ہے. مسئلہ پیدا ہوا کہ لباس جائز ہے یا جائز نہیں. عرب کے لوگ کوئی کھانا کھاتے ہیں وہ الگ قسم کا کھانا کھاتے ہیں. عرب کے یہاں عربوں کا جو علاقہ اور مکان تھا یہ جو کہ صحرائی علاقہ تھا, یہاں مچھلی کا رواج کم تھا. باقی ممالک پتا ہو کہ مچھلی کا مسئلہ پیدا ہوا کہ یہ حلال ہے یا حرام, خرگوش کا مسئلہ پیدا ہوا کہ حلال ہے یا حرام. یعنی اب جس ملک پر آپ قبضہ کریں وہاں کا لباس ہے, وہاں کی غذا ہے, وہاں جو جانور پائے جاتے ہیں, وہاں جو پودے پائے جاتے ہیں, ان سب کے بارے میں مسئلہ آئے گا کہ یہ حلال ہے یا حرام. اب ان تمام مسائل کو آپ تب حل کر سکتے ہیں جبکہ یہ چیزیں عرب میں پہلے سے موجود ہوں, تو حل کرنا آسان ہے. کہ یہ چیز ہمارے زمانے میں بھی موجود ہے, پیغمبر کے زمانے میں بھی تھی, پیغمبر نے منع نہیں کیا تم بھی استعمال کرو, لیکن جو نئی چیزیں آ رہی ان کا حل وہاں سے نکالا جائے. پیغمبر سے تو کتنے نہیں پوچھا, پیغمبر سے تو وہ مسئلے پوچھے گئے تھے کہ جو عرب کے لوگوں کے مسئلے تھے. تو اب ایک تو ایک طرف تو یہ پریشانی ہوئی, ایک طرف تو یہ مصیبت ہوئی کہ وہ بڑی بڑی چیزیں آ گئی, رومن نہ آیا, گریک فلاسفی کا فلاسفی آئی, ہندوستان کی ٹیپ آئی, ہندوستان کی بلدیات آئی, ہندوستان کا علم ریاضی آیا, وہ پریشانی. اور دوسری طرف کے چھوٹے چھوٹے مسئلے آئے, پہنچے بولو کہ ہمارا لباس جائز ہے یا جائز نہیں, ہماری غذا جائز ہے جائز نہیں, ہم جیسے مکان بناتے ہیں جائز ہے جائز نہیں, ہمارے یہاں مال کا یہ انتظام, عربوں کے یہاں جو تجارت تھی یا لوٹ مار تھی, ہمارے یہاں کس طریقے سے روزگار حاصل کیا جاتا ہے, یہ جائز ہے یا جائز نہیں, کتنا بڑا مسئلہ پیدا ہو, اتنی ساری چیزیں نہیں آتی, ان سب کا جواب دینا. اب وہ مسائل جو آل محمد کو وصیت کیے تھے میں نے اختلاف, اگر ان سے دریافت کیا جاتا تو بات اسی وقت ختم ہو جاتی اور یہ اتنا اختلاف پیدا نہ ہوتا مسلمانوں کے مابین. لیکن مسئلہ یہی کہ آل محمد کے پاس تو جانا نہیں, بلکہ جو فتوحات ہم کر رہے ہیں اس کا ایک مقصد یہ بھی کہ آل محمد سے لوگوں کی توجہ ہٹائی جائے. تو اگر ہم فتوحات کر کے پھر ان کے پاس جائیں گے تو وہ توجہ اور بڑھ جائے. یہ جو نئے مسلمان ہوئے ہیں, جو نئے علاقے پتا کیے, انہیں تو کچھ بھی پتا نہیں تاریخ اسلام کیا. اگر یہ دیکھ کہ حکومت ہر مسئلہ علی محمد سے دریافت کرا رہی, وہ تو سمجھیں گے کہ علی محمد سب سے بڑے, کیونکہ عرب کے لوگوں کو شام کے لوگوں کو ہم نے 100 سال سے بے وقوف بنا دیا. ان کو تو اب اگر خدا بھی آ کر بتائے تو وہ علی محمد کی عظمت کو نہیں پہچانے, مگر یہ نئے لوگ تو سب دھوکہ کھا جائیں, یعنی ان کے خیال میں دھوکہ, ورنہ حقیقت تک پہنچ جائیں. بنا کہ اب آل محمد کے دروازے پر نہیں جانا, آل محمد کے دروازے پر گئے بغیر مسائل حل کرنا, وہ کیسے حل ہو؟ اس کا ایک ہی طریقہ, اپنی عقل جتنی داخل کر سکتے ہو داخل کرو. اور کیا کیا جائے؟ راستہ کوئی نہیں, قرآن بہت خاموش ہے, احادیث رسول جو تم تک پہنچی ہے اس میں کوئی حل نہیں. اب یہی ایک راستہ ہے کہ اپنی عقل کو جتنا استعمال کرو اور جو الٹا سیدھا مسئلہ سمجھ میں آئے وہ مسئلہ بیان کرنا شروع کر دو. چنانچہ اس چیز کا آغاز ہو گیا اور پانچویں امام کے زمانے سے ایک فرقہ مسلمانوں میں ابھر کے آیا, اہل الفیاض یا اہل الرائے, جس کا نام ہے اہل رائے, یعنی وہ اپنے رائے اور اپنے فیاض سے ہر مسئلے کو حل کیا کرتے ہیں. اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس فرقے کا یعنی کن لوگوں کا زیادہ زور دینا تھا, مکہ اور مدینہ جو تھا وہ جتنے نئے علاقے پتا ہوئے, مکہ اور مدینہ ان سب سے بہت دور بہت دور, یہ جتنے نئے علاقے پتا ہوئے یہاں سے جو لوگ آتے ہیں مسلمان دنیا, وہ عام طور پر کیپیٹل تک جاتے ہیں, کیپیٹل یا ہمن سے یا بغداد. مکہ اور مدینہ تو صرف وہ آتا ہے جسے حج وغیرہ کرنا ہے, رسول کو سلام کرنا, آیا 5-7 دن ٹھہرا اور واپس چلا گیا. تو اب یہ جو نئے نئے مسائل ہیں ان کا سارا زور کدھر ہو گیا؟ بغداد میں, دمشق میں اور کوفہ میں. یہ وہ تین شہر کہ جو نئے پتہ ہونے والے ممالک کے سینٹر میں واقع ہیں. مدینہ اس سے بہت ہٹ کر, اگر نفسیا آپ کے ذہن میں ہو تو میری بات بہت واضح ہو رہی ہوگی. مدینہ اس سے بہت ہٹ کر سنا کے مدینہ کے اندر جو مسلمان تھے وہ مسلمان ان مسائل کا شکار نہیں. ان کے لیے تو وہی پرانے مسائل کافی ہیں جو رسول کہہ گئے, ویسا ہی ان کا لباس ہے, ویسی ہی ان کی غذا ہے, ویسا ہی ان کا معاشرہ ہے. جناب اگر آپ مسلمانوں کے فقہ دیکھیں تو عام مسلمانوں میں دو فقہ ایک ہی زمانے میں, یہ جو چار مسلمانوں کے فقہ ہیں, فقہ حنبلی, حنبلی, شافعی, مالکی اور حنفی, ان میں سے شافعی اور حنبلی تو بہت بعد میں آئے. شافعی اور حنبلی کی سلسلہ تو بہت بعد میں, فقہ حنفی کے بعد جب امام ابو حنیفہ کا انتقال ہوا ان کے شاگرد تھے امام محمد, امام محمد کے شاگرد تھے امام حنبل, پھر انہوں نے اپنی فقہ بنائی, جب انہوں نے فقہ بنائی تو ان کے شاگرد تھے امام شافعی. تو یہ چار میں سے دو فقہ تو بہت باتیں بنی, اور دو فقہ یعنی فقہ حنفی اور فقہ مالک یہ ایک ہی دور میں وجود میں آ گئی. امام مالک کی ولادت 95 ہجری, امام ابو حنیفہ کی ولادت 80 ہجری, دونوں تقریباً ایک ہی زمانے میں. چنانچہ ان دو فقہوں کو آپ دیکھ لیں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کتنا فرق. امام مالک کی جو فقہ, امام مالک کچھ مدینے میں رہے, تمام زندگی مدینے میں رہے, مدینے کو کبھی نہیں چھوڑا, ان کی فقہ میں سارا زور احادیث پر ہے, حیات ان کے یہاں نہیں پایا جاتا, اسی لیے فقہ مالک کی آج کے دور میں چلنا بہت مشکل. ان کے یہاں سارا زور جو ہے احادیث پر, ان کی کتاب حدیث کی کتاب موثق, جو اہل سنت میں حدیث کی سب سے پہلی کتاب, ان کی اکثر احادیث وہی کہ جو معصومین نے نجات فرمائی. اس لیے کہ امام مالک کو قیاس کی ضرورت نہیں پڑی, وہ جس ماحول میں ہے جہاں لوگ ان سے مسئلہ پوچھتے ہیں وہ وہی پرانا ماحول, وہاں نہ کوئی نیا آدمی آیا نہ کوئی نئی تبدیلی آئی. اس کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ ہیں کوفے کے, اور خود امام ابو حنیفہ جو ہیں یہ ایران کے رہنے والے ہیں, ان کا پرانا خاندان عاطف پرب اور مجوسی, نعمان ابن صادق ابن صوفی, ان کے دادا صوفی خود عاطف پرب, یہ جس ماحول سے نکل کے آئے وہ ماحول بھی اسلامی ماحول سے مختلف تھا. انہوں نے پورا ماحول عاطف پرستوں کا دیکھا, بعد میں انہوں نے ہدایت کو حاصل کیا, اسلام قبول کیا, لیکن آئے کوفے میں رہے. کوفے کے اندر جب یہ رہے تو کوفہ تو سینٹر ہے ان تمام مسائل کا, جو نئے نئے مسلمان پوچھ رہے ہیں. اب یہ کیا کریں, ایک ہی راستہ کہ قیاس کا دروازہ کھولا جائے. تو ایک ہی زمانے میں دو فرمان, ایک کو قیاس کی ضرورت نہیں پڑی اس لیے جو ان کا ماحول مدینے کا ماحول, اور ایک کو قیاس کی اتنی ضرورت پڑی کہ پورا فرقہ انہوں نے قائم کر دیا اہل قیاس اور اہل راہ. اس کے بعد یہی زمانہ پانچویں اور چھٹے امام کا بھی زمانہ, پانچویں اور چھٹے امام جس زمانے میں موجود, یہی سارے مسائل جو امام مالک کو یا دوسرے مسلمان فقہا کو بھیجا رہے ہیں, یہی مسائل کچھ زمانے میں پیدا ہوئے. معصومین کے لیے کیا مسئلہ تھا؟ کوئی مسئلہ نہیں تھا, انہوں نے ایک مرتبہ اپنے درد کو قائم کیا, اور قائم کرنے کے بعد اپنے درد کو جاری کیا, مسائل بتانا شروع کیے, اور وہ تمام مسائل جن کی اس وقت ضرورت تھی, وہ پورے مسائل نہیں 5% جو رسول بتاتے گئے, جتنوں کی اس وقت ضرورت وہ مسائل مسلمانوں میں پھیلانا شروع کر دی. چنانچہ پانچویں, چھٹے اور ساتویں امام کا ابتدائی دور, آخری دور تو ساتویں امام کا قائد میں گزرا, جس کو دور صادقین کہا جاتا ہے, پانچویں اور چھٹے امام کا دور, اس میں اسلامی فقہ کی بنیاد قائم ہوئی. اس سے پہلے فقہ کی اتنی ضرورت نہیں تھی. اسلامی فقہ کی صحیح بنیاد, اجتہاد کی صحیح بنیاد پانچویں اور چھٹے امام کے زمانے میں قائم ہوئی. یہ مختصر کا تعارف تھا آپ سے اتحاد کا. اب آئیے اتحاد کی اور مقام فقہ کے مسئلے پر تھوڑی گفتگو کریں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ آج کی تفریح آنے والی دو تقاریر کا اسی تسلسل میں, اس لیے آج کی تقریر کا اگر ابتدائی حصہ آپ کو ذرا خشک لگے یا آپ کو سنا ہوا لگے تو آپ یہ نہ سمجھے کہ ایسی چیزیں کیوں بتائی جا رہی ہیں. آنے والی تقاریر کے لیے آج کا موضوع بہت اہم ہے. پانچویں امام کے زمانے تک اس وجہ سے دفاع اور اتحاد کی کتنی ضرورت نہیں پڑی, اور پانچویں امام کے زمانے میں جو ضرورت پڑی یہ میں نے آپ کے سامنے اس کو پیش کر دیا. اب میں تھوڑا سا اتحاد کی تاریخ میں, اتحاد کے مسائل میں جانا چاہتا ہوں. اتحاد کا لفظ مسلمانوں میں بعد میں آیا, اس سے پہلے کا لفظ جو اسلام میں موجود ہے وہ ہے لفظ فقہ, تفقہ, فقہ اور تفقہ. تفقہ یا فقہ کے معنی ہے سمجھنا, کسی بات کو سیکھنا, لیکن مکمل طریقے سے کسی چیز کو مکمل طریقے سے سمجھنا اس کا نام ہے تفقہ. وہ جو آیت سورہ توبہ کی 122 آیت جس سے میں نے آج کی گفتگو کا آغاز کیا, فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ منہم لیتفقہوا فی الدین, کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ مسلمانوں میں سے ایک گروہ نکلے جائے اور جا کر تعلیم حاصل کرے, لیتفقہوا علم فقہ حاصل کرے, تفقہ حاصل کرے, اور آ کر علماء لفظ فقیہ کرتے ہیں، لفظ مجتہد تو ہندوستانی زبان میں یعنی اردو زبان میں زیادہ رائج ہو گیا، مطلب دونوں کا ایک ہی. تو تفقہ جتنے لفظ فقیہ نکلا ہے، فقیہ کے معنی مجتہد، تفقہ کے معنی کسی چیز کا مکمل علم حاصل کرنا بنیادوں کے ساتھ، یہ سمجھ لیجیے اصولوں کے ساتھ علم حاصل کرنا، یہی تعریف علم فقہ کی کی گئی کہ ہوا علم ان میں اصول علم، کہ فقہ ایسے اصولوں کا علم جس کی مدد سے آپ احکامات شریعت کو سمجھتے ہیں تفصیلی دلیلوں کے ساتھ. اب ایک مثال میں بتا دو آپ کے سامنے کہ اس فقہ میں اور ایک مسائل جاننے والے میں کیا فرق ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھیں آپ کے خیال میں تو ایک عالم جو مسجد کا پیش امام وہ بھی آپ کو سارے مسائل بتا دیتا، اور ایک فقہ اور مجتہد بھی سارے مسائل بتاتا ہے، دونوں کا فرق کیا ہے؟ ایک مثال، مثلا ایک عام کاروباری چاہتے ہیں، کاروباری ہم تو تھوڑے ہم اور آپ ہیں، علم معیشت کا علم، یعنی علم معیشت کے بارے میں ہمارے پاس کتنا علم. آج ہم بازار میں نکل جائیں ہمیں پتا چلے گا کہ کون کون سی چیزیں بازار میں موجود ہیں، کون سی چیزیں ایسی ہیں جو آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہیں یا آؤٹ آف اسٹاک، جن کا ماحول اور معاشرہ نہیں ہوتا. ہم کو یہ پتا چلے گا بازار میں جا کر کہ کن چیزوں کی قیمت آج کل اونچی ہو رہی، کن چیزوں کی قیمت آج کل کم ہو رہی. بازار کا سروے کریں 10-15 دن کے اندر ایک اچھا خاصا علم آپ کے پاس آ جائے. لیکن یہ علم ہے سرسری کے، اسے ہم سفی علم کہتے ہیں، سرسری علم. اور ایک وہ ہے ماہر معیشت اکنامکس، جو بیٹھ کر جس کو یہ تفصیل کے ساتھ معلوم کہ بازار میں جو چیزیں آج تک نہیں تو کن وجوہات کی بنا پر نہیں، کیا کیا سبب، وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی بنا پر وہ چیزیں بازار سے غائب ہو گئی یا ختم ہو، کوئی چیز جس کی مارکیٹ ختم ہو گئی تو کیا سبب ہے جس کی وجہ سے اس کی مارکیٹ ختم ہو گئی، کوئی چیز جو آج کل مقبولیت حاصل کر رہی کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اس چیز کی مقبولیت بڑھ رہی، کسی چیز کی قیمت بڑھ رہی تو کیا اسباب ہیں جس کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ رہی. ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ نظر آ جائیں گے کہ اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے اس کی قیمت بڑھ رہی، لیکن کوئی یہ بھی علم رکھتا ہے کہ اس کی ڈیمانڈ ہے زیادہ ہے تو زیادہ کیوں، اور کوئی چیز اگر سستی ہو رہی قیمت گر رہی ہے تو اس کی قیمت کیوں گر رہی. تو اتنا علم تو ہمارے پاس بھی بازار کا کہ کون سی چیز مہنگی ہے، کون سی سستی ہے، کون سی زیادہ مقبول ہو رہی ہے، کون سی ختم ہو رہی، یہ ہمارا علم ہے علم اجمالی سرسری علم. اور ایک ماہر معیشت کا علم ہے تو وہ یہ چیزیں بھی جانتا ہے اور اس کی وجوہات بھی جانتا ہے، اور ان وجوہات کی بنا پر وہ پہلے سے بھی یہ بتا سکتا ہے کہ کون سی چیز 10 سال کے بعد زیادہ مقبول ہوگی اور کون سی چیز ختم ہو جائے. تو اب وہ ماہر معیشت جو ہے اس کو کہا جائے گا کہ یہ علم معیشت کا مجتہد، یہ علم معیشت کا فقیہ، اور ہم اور آپ کہلائے جائیں گے کہ ہم علم معیشت کے مسئلے جاننے والے ہیں، ہمیں بس پتا ہے کہ یہ بازار کی کیفیت ہے، لیکن اسے پتا ہے کہ یہ کیوں، کن وجوہات کی بنا پر، کون سے اصول، کون سے پرنسپل جس کی بنا پر یہ اتار چڑھا ہو رہا ہے قیمتوں. اسی طریقے سے ہر علم کا مسئلہ ہے، اور یہی علم فقہ، کہ علم فقہ میں ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ مسائل جانتے ہیں، سارے مسائل ہم کو یاد ہیں، ہم آپ کے روزے کے ممکن کے زکات، یعنی یہ سب تک یاد کہ آپ کے خیال میں آپ کسی مستحق کی ضرورت نہیں. اور ایک وہ کہ جو ان تمام مسائل کی وجہ جانتا، اس کی بنیاد جانتا، اس کے اصول جانتا، اور انہیں اصولوں کے بنا پر وہ ہر مقام پر مسئلہ حل کر سکتا ہے، چاہے چاند اور زمین سے جا کر نماز کیوں نہ پڑھنا پڑے. تو یہ جو سارے مسائل جانتا ہے یہ ہے عام مسلمان، یعنی فقہی اعتبار سے عام مسلمان کو وہ سارے مسائل یاد ہونا چاہیے جن کی اس کو ضرورت پڑتی. یہ جو کہا جاتا ہے کہ سارے مسائل یاد کرو تو لوگ کہتے ہیں کہ پھر تو ہم کو مستحد بن جائیں، یہ مسئلہ نہیں، سارے مسائل یاد کرنا آپ کے لیے ضروری، اور مستحد وہ ہے، فقہی وہ ہے جو ہر مسئلے کی جڑ جانتا ہے، دلیل جانتا ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ مسائل کہاں سے نکلے. پہلے تفصیل میں جانا تو بیکار ہے آپ کے لیے بھی، بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ فقہی یا مستحد وہی شخص ہے کہ جو شریعت کے جو مدارے ہیں، یعنی جہاں سے حکم شریعت معلوم ہوتا ہے، یا کتاب یا سنت، ان کے اوپر اسے اتنا عبور حاصل کہ وہ ان کی مدد سے ہر مسئلے کو حل کر سکے، اور اس کے پاس دلیل کہ یہ مسئلہ میں نے کس آیت قرآنی یا کس روایت معصوم سے حل کیا، وہ ہے فقیہ اور مستحد. اور اس کے علاوہ اگر کوئی علم فقہ جانتا ہے یا رکھتا ہے تو بہرحال اسے مخلص بننا پڑے گا، یہ تفصیل باقی ہے. اب یہ علم فقہ جو ہے اس کی بنیاد کہاں پڑی، کس انداز سے اسے ترقی دی گئی، کس انداز سے یہ ہم تک پہنچا، اس کی ایک خصوصی تعلیم. جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ فاطمی اور چھٹے امام کے زمانے میں مسائل فقہ بڑھتے چلے گئے، مسائل حیات ہر آدمی کو پیش آنے والے مسائل میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور اس وقت تک مسلمانوں کے پاس سنت رسول کا جو علم تھا، اس سنت رسول کے علم اتنی گنجائش تک کہ ان آنے والے مسائل کو حل کریں. خدا نہ خواستہ اس لیے نہیں کہ رسول کا علم ختم ہو گیا تھا معاذ اللہ، بلکہ اس لیے کہ جس وقت رسول نے احکامات بتائے اس وقت کا معاملہ اتنا آسان، سادہ
کم عقل اور کم فہم تھا کہ اس سے زیادہ مسائل بتانا ان کو ممکن نہ تھا. نہ وہ یاد رکھ سکتے تھے, نہ وہ سمجھ سکتے تھے, اور نہ وہ سننے کے بعد پھر رسول کی رسالت کے قائم رہ سکتے تھے, بلکہ ان کے دل میں شک بھی پیدا ہو سکتا تھا کہ رسول تو ایسی ایسی باتیں کہہ رہا ہے کہ جس کا کہیں وجود بھی نہیں. جب آج پڑھے لکھتے اور صاحبان عقل کی یہ کیفیت کہ ان کو اگر ایسے مسائل بتائے جائیں جو اس وقت ان کا علم ہے, مثلا سائنس کا علم, معیشت کا علم, سیاست ہے, اس وقت کے علم سے ٹکرانے والے مسائل اگر بتائے جائیں کہ فیصلہ تو یہ کیسی, تو آج کے صاحبان عقل جو ہے وہ ڈگمگا جاتے ہیں. یہ کیسا دین ہے جو ایسی باتیں کہہ رہا ہے کہ جو غلط غلط کس لیے جان کی سائنس اور سیاست کے خلاف. تو اس وقت کے کم عقل لوگ تو ان کے لیے تو بالکل ممکن تھا کہ یہ مسائل بتائے جاتے جو ان کے خیال سے کہیں موجود نہیں تھے, تو وہ جب سے ڈرس جاتے ان کا ایمان ہل جاتا. اس لیے پیغمبر کی سنت میں ان مسائل کا حل نہیں تھا. پانچویں اور چھٹے ایمان کے پاس بہرحال امام معصوم ہے, تمام علوم شریعت اس کے پاس ہوتے ہیں. اب پانچویں اور چھٹے ایمان نے علوم جو مسلمانوں کو اس وقت دے جا رہے ہیں ان علوم کو پھیلانا شروع کر دیا. رومن جان کے مقابلے میں اسلامک لا کو پیش کیا, گرین فلاسفی کے مقابلے میں اسلامک فلاسفی کو پیش کیا, مسلم کے مقابلے میں اسلام کے طبی اصول پیش کی, علم حیات اور علم ریاضی کے مسئلے میں جہاں جہاں ضرورت تھی یہ مسائل لوگوں کو بتا. لیکن اسلامی سلطنت تو پھیل چکی مراکش سے لے کر ملتان تک, اتنی طویل اسلامی سلطنت, ہر مقام پر امام معصوم کو جانے سے رہے, ہر جگہ پہ امام معصوم پہنچ کر مسئلہ بتانے سے رہے, تو انہوں نے وہی کیا جو عین مطابق ہے عقل. یہ امام مدینے میں بیٹھ گئے, مدینے میں تشریف فرما ہو گئے, مسجد نبوی میں اپنے مدرسے کا آغاز کیا, پانچویں اور چھٹے امام, اور اب تمام دنیا سے لوگ آ رہے ہیں, آنے کے بعد امام سے مسائل کو سیکھ رہے ہیں, اور یہ لوگ مسائل سیکھ سیکھ کر اپنے اپنے وطن واپس جا رہے ہیں جہاں جہاں ان کا قیام تھا, اور وہاں جانے کے بعد اپنے شہر میں اور آس پاس کے شہر والوں کی حاجتوں کو پورا کر رہے ہیں. اب اس مقام پر ایک بات سامنے آتی, اس کی تفصیل تو آئندہ تقریر میں آئے گی, لیکن خلاصہ اس بات کا وہ آج وہ یہ کہ یہ لوگ امام کے پاس بیٹھے, کوئی پانچ سال رہا, کوئی دس سال رہا, کوئی پندرہ سال رہا, کوئی بیس سال رہا, اور اس کے بعد یہ واپس اپنے اپنے وطن گئے. وہ لوگ جو شہر مدینہ کے خاص رہنے والے یا مدینہ کے آس پاس کسی شہر کے رہنے والے, یا جو لوگ اپنے شہر کو چھوڑ کر مائگریٹ کر کے مدینے میں آ گئے, وہ تو خیر مستقل رہے, پانچویں امام کے پاس بھی رہے, چھٹے امام کے پاس بھی رہے, لیکن وہ لوگ تو کچھ عرصے تعلیم حاصل کرتے اور پھر پلٹ کر اپنے وطن جاتے. وہ پہنچ گئے اپنے وطن, وہاں وطن میں پہنچنے کے بعد اب امام نے جو ان کو تعلیم دی, امام ان کو مسئلے تو یاد نہیں کرائیں, امام نے ان میں اجتہاد کی صلاحیت کو پیدا کیا, یعنی امام نے انہیں وہ اصول عطا دی. حدیثیں بتائیں, مسائل بتائیں, لیکن ہر مسئلے کو یاد نہیں کرائے, جیسے فرضی کے توحید کے مسائل. امام نے ان کو اصول بتایا, کہا یہ اصول یاد کر لو اور جب کبھی ضرورت پیش آئے اسی اصول کی مدد سے فتویٰ دے دیا کرو. مثلاً اتنے بکیر کی ایک روایت, چھٹے امام کے پاس پہنچے, بولا ایک آدمی ہے وہ بے ہوش ہو گیا, دو دن تین دن تک مسلسل بے ہوش ہوتا رہا, اب وہ جب ہوش میں آیا تو کیا نماز پڑھے گا, اپنے ادا پچھلے تین دن کی ادا کرے گا یا نہیں کرے گا. اب اگر امام چاہتے تو صرف ہاں یا نہیں میں جواب دے دیتے کہ ہاں وہ ادا کرے گا یا نہیں وہ ادا نہیں کرے گا, لیکن امام کا جو درد اس کی بنیاد یہ کہ انہی لوگوں کو پھیل کر تمام اسلامی دنیا کے مسائل کو حل کرنا. فرض کیجیے ایک آدمی مراکش کا شہری, وہ امام سے معافی کر کے گیا, پانچ سال دس سال جتنا سیکھا پھر مراکش پہنچ گیا. اب وہاں اگر امام نے خالی اس کو مسئلے رکھائے, ان مسئلوں سے ہٹ کر کوئی نیا مسئلہ پیش آ گیا, تو کیا وہ مسئلہ اس نے دوبارہ مراکش سے مدینے آئے اور دوبارہ واپس مراکش جائے؟ یہ تو ناممکن, اور اس طرح سے تو اس کی پوری زندگی سفر میں گزر جائے. تو امام کے یہاں مسائل نہیں رکھائے جاتے, امام نے اس کا سوال سنا, میں مثال دے رہا ہوں, اور اس کو دینے کے بعد کہا کہ میں تمہیں ایسی بات کیوں نہ بتاؤں جس سے بعد میں بھی تم ہمیشہ مسائل کو حل کر سکو. اور وہ یہ کہ جب کوئی آدمی کسی ایسی آفت کی بنا پر مجبور ہو جائے, تو خدا کی جانب سے آئی, خدا کی جانب سے نازل ہونے والے امر کی بنا پر مجبور ہو جائے, تو پھر خدا جو ہے اس پر کوئی حرج نہیں رکھتا, کوئی الزام نہیں رکھتا, یعنی پھر خدا اس کے اوپر کوئی واجب قرار نہیں دیتا. جہاں بھی کیونکہ یہ جب بے ہوش ہو گیا, بے ہوشی اپنے اختیار کی چیز نہیں, بے ہوش ہو گئے, اب اپنے اختیار کی چیز نہیں, بے اختیاری چیز کی وجہ سے یہ بے ہوش ہوا ہے, اس لیے اس تمام عرصے میں اس کے اوپر کسی نماز کے قضا واجب نہیں. امام نے ہاں جانا نہیں تھا, پہلے اس پر وصول کہ جب کسی بے اختیاری چیز کی وجہ سے تم مجبور ہو جاؤ تو اس کے بعد پھر تمہارے اوپر کسی عبادت کے قضا نہیں, یہ اصول دے کر امام نے اسے واپس بھیجا.
اب نتیجہ کیا ہوا کہ آئندہ جب کبھی اسے کوئی اس قسم کا مسئلہ نہیں جائے گا تو اسے اصول معلوم. ایسا نہیں ہے کہ وہ کہے گا کہ مجھے تو بے ہوشی کا مسئلہ معلوم ہے. جو تم مسئلہ پوچھ رہے ہو, مسئلہ نے کہا کہ 3 میٹر چھوٹا رہا, تم جو مسئلہ پوچھ رہے یہ مسئلہ تو میرے پاس موجود نہیں. ایسا نہیں, امام نے اصول دے کہ اس اصول کی روشنی کے اندر بے ہوشی کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی مسئلہ, تم اس کے بعد فتوا دے سکتے ہو. تو پانچویں اور چھٹے امام کے زمانے میں صحیح معنوں میں اجتہاد کی تعلیم کا آغاز ہوا. یعنی اجتہاد کی تعلیم کیا تھی؟ یعنی امام نے اپنے ماننے اپنے پاس پڑھنے والوں کو اصول بتانا شروع کیا کہ یہ اصول یاد کرو اور ان اصولوں سے فتوا دیا کر. اب یہ کون کون سے اصول امام نے بتایا؟ آج تو وقت بہت کم رہ گیا, انشاءاللہ میں آئندہ تقریر جس میں ایک اور اہم مسئلے پر گفتگو کروں گا ان میں اصول صفا. آج صفا کی گفتگو ہوئی, آئندہ ان میں اصول صفا کی بہت دلچسپ موضوع ہے جس کے بغیر آپ امتحان کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھ سکتے. تو خیر میں گفتگو کا خلاصہ کرتا ہوں. پانچویں اور چھٹے امام نے اپنے ماننے والوں کو اجتہاد کے اصول بتائے. چنانچہ پہلی مرتبہ مجتہد پانچویں اور چھٹے امام کے زمانے میں واضح طور پر ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں ایک ہلکا سا اشارہ بچی انشاءاللہ دوسری یا تیسری تقریب کہ جب مجتہد ہوں گے. اب اصول امام نے بتایا, یہ اصول ایک کو بتایا, یہ اصول دوسرے کو بتایا. اب فرض کیجیے کہ مسئلہ بعد میں آ گیا نیند کا. اب نیند کا مسئلہ آ گیا ہے, اصول میں حل ہو جائے, لیکن دونوں میں اختلاف ہو گئے. ایک نے کہا کہ امام نے یہ کہا ہے کہ بے اختیار جو چیز ہو جائے اس کی پتا نہیں, یہ نیند بے اختیاری کی جگہ اختیاری تھی. اب دو میں اختلاف ہوا, اس اختلاف سے ان کا فتویٰ بھی الگ الگ ہو جائے. چنانچہ چھٹے امام کے زمانے میں مجتہدین کا اختلاف بھی پیدا ہو گیا تھا. امام موجود, امام کے براہ راست کے حاضر. آج کے مجتہدین کی طرح نہیں کہ ایک مجتہد دوسرے کا ٹارگٹ ہوتا, امام کے براہ راست کے حاضر, اور دونوں میں اختلاف ہو گیا. راوی پہنچا کہ بولا کیا کرے, آپ کا ایک مجتہد یہ کہتا ہے, دوسرا مجتہد یہ کہتا ہے. امام نے کہا دونوں میں جس کا علم زیادہ ہے اس کی بات پر عمل کرو. یہ پوری روایت میں آئندہ آپ کو بتاؤں. تو امام نے, یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ کہ اجتہاد بھی شروع ہوا اور اجتہاد میں اختلاف بھی شروع ہو گیا, لیکن کسی معصوم نے اس کو ختم کر نہیں کرایا. یہ نہیں کہا کہ اختلاف کیوں کرتے ہو, کیونکہ اختلاف میں مستحدی ایک عقلی فطری اور مذہبی ضرورت تشریح ان شاء اللہ بات. یہ پانچویں چھٹے امام کا زمانہ. اس کے بعد ساتویں امام کا ابتدائی زمانہ بھی ایسا ہی مطلب آخری زمانہ پائے. آٹھویں امام کے زمانے میں پھر ایک مرتبہ یہ مدرسہ جمع اور صحیح جس نے آزادی جیسے مستحدین پیدا ہو. نویں دسویں اور گیارہویں امام کے زمانے میں وقتاً فوقتاً اجتہاد کی تعلیم دی جاتی ہے اور پھر امام قید میں چلے جاتے ہیں, پھر رہا ہوتے ہیں, پھر تعلیم دیتے ہیں, پھر قید میں چلے جاتے ہیں. یہاں تک کہ گیارہویں امام کی شہادت ہو گئی 8 ربیع الاول سن 207 ہجری. اس تمام عرصے میں مستحد پیدا ہو رہے ہیں, اجتہاد کی تعلیم ترقی کر رہی, لیکن بہرحال اس زمانے میں اجتہاد بہت آسان تھا. اس اعتبار سے آسان تھا کہ اگر اس طرح کسی مقام پر کسی فتوے کو دیتے ہوئے جھجکتا تو وہ بہرحال فوراً امام سے رجوع کر لیا کرتا, اور اکثر فتوے کو ان اصولوں کے بنا پر دے دیتا تھا جو امام نے بتائے. لیکن اگر کبھی کوئی مسئلہ پیش آیا تو فوراً جا کر اس نے امام سے اس مسئلے کو پوچھ لیا. اور دوسری بڑی چیز یہ کہ بہت سی روایتیں ایسی ہوتی ہیں, یہ میں پچھلی دفعہ بتا چکا ہوں, آج سے وضاحت کر رہا ہوں, بہت سی روایتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا خالی سننا یا پڑھنا کافی نہیں ہوتا, اس کا ایک پس منظر بھی ہوتا. جیسے میں نے پچھلی دفعہ مثال کہ روایت آ گئی کہ امام اور ان کا ایک صحابی جا رہا ہے, راستے میں ایک عورت نظر آئی, امام اس کو دیکھنے لگے, بات چیت کرنے لگے, سلام دعا ہوئی اور پھر امام آگے بڑھ گئے. روایت میں تو یہی آ جائے گا, لیکن اب اس سے اگر نتیجہ یہ نکالا جائے کہ ہر نامحرم عورت سے ملنا, بات چیت کرنا, سلام کرنا, اسے دیکھنا جائز, تو یہ نتیجہ بھی نکل سکتا. لیکن اب یہ کہ مجتہد کے سامنے یہ روایت آئے گی وہ نتیجہ نہیں نکالے گا, وہ فوراً دیکھے گا کہ ایک طرف تو روایت امام کی ہے کہ نامحرم کو دیکھنا حرام, دوسری طرف جہاں پر امام نامحرم کو خود دیکھ رہے ہیں تو یقینی طور پر جس روایت میں, دیکھنے والی روایت میں کوئی ایسی چیز ہے جو اس روایت کے ذریعے ہم تک نہیں پہنچی, اب وہ جو ہے اس مسئلے پر شک کا شکار ہو جائے گا, اس پر فتویٰ نہیں دے. آج کے دور میں اب یہ مشکل ہے کہ 1400 سال بعد آپ دیکھیں کہ اس روایت کے ساتھ وہ کون سی چیز تھی جو ہم تک نہیں پہنچی. مگر چھٹے امام کے زمانے میں تو بڑا آسان, پوچھ لیا مولا کہ یہ روایت ہم تک آئیے, اس کا مقصد کیا؟ امام نے لکھ کر دے دیا کہ وہ میری پرتی یا خالہ تھی یا خوبین, اس لیے میں نے ان سے ملاقات کی. تو چھٹے ساتویں تک کے پورے معصومین کے زمانے اجتہاد تو تھا, لیکن اجتہاد تھا بہت آسان, اس لیے کہ روایتوں کا جو پس منظر وہ فوراً معلوم ہو سکتا تھا کہ اس روایت میں وہ ایسی بات کہی گئی جو دوسری روایت سے ہٹ کر ہے, تو وہ کون سی چیز ہے جو اس روایت میں ہم تک نہیں پہنچائی گئی. امام سے پوچھ لیا, آج تو بڑا مشکل ہے, 1400 سال گزر گئے, پتا نہیں اس روایت کا پس منظر کیا تھا, اس لیے اجتہاد آج مشکل ہو گیا, لیکن انشاءاللہ میں کرتا رہوں گا. تو ہے 11ویں امام تک تو اجتہاد قائم تھا, باقی تھا مستحکم موجود, لیکن اس زمانے میں اجتہاد بھی بہت آسان تھا اور اس زمانے میں اتنا مستحکم کی طرف رجوع کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی, کیونکہ ہر آدمی سال میں کم از کم ایک مرتبہ تو ہر شہر سے کچھ حاجی جاتے تھے, مدینہ جا کر امام سے ملاقات کر لیتے تھے, مسائل کا حل تیار کر لیا کرتے تھے. چنانچہ اجتہاد کے بعد اتنا زیادہ مستحکم کا کام نہیں تھا. البتہ 8 ربیع الاول سن 260 ہجری کو جب 11ویں امام کی شہادت اور امام زمانہ کی غیبت کا آغاز ہوا, تو اس کے بعد سے اجتہاد کی طرف شیعہ کو زیادہ توجہ دینا پڑتا. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 8 ربیع الاول 260 ہجری کو جو امام کی غیبت ہوئی, غیبت کا آغاز ہوا, یہ امام کی غیبت غیبت صغرا کہلاتی ہے, اور یہ غیبت صغرا 69 سال تک چلتی, یہاں تک کہ 329 ہجری غیبت کبرا کا آغاز ہوتا. تاریخ میں اختلاف ہے, کچھ لوگ 10 شوال 329 ہجری کو غیبت کبرا کی تاریخ مانتے ہیں اور کچھ لوگ 15 شعبان 329 ہجری کو غیبت کبرا کا آغاز مانتے ہیں. غیبت صغرا اور کبرا میں فرق کیا تھا؟ اتنا فرق تھا کہ غیبت صغرا امام تو پہلے دن سے غائب تھے. یاد رکھیں کہ ہمارے امام زمانہ ولادت کے دن سے غائب, ایسا نہیں ہے کہ کچھ عرصے لوگوں کے سامنے آئے اور پھر غائب ہوئے, روز ولادت سے غائب. صرف ایک دو مرتبہ عوام کے سامنے آئے, ایک تو اپنے والد کی جنازہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے, وہ بھی بہت مخصوص لوگوں کے ساتھ, اور اس دن سے جو غائب ہوئے تو اس کے بعد سے امام کا پورا عرصہ غیبت کا عرصہ. لیکن شروع کے 72 سال میں امام نے اپنا ایک نائب بنا رکھا تھا, ایک آدمی کو نائب بنایا اور حکم یہ تھا کہ تمام دنیا اس سے مسائل پوچھے اور یہ تمام مسائل کو لے کر میرے پاس آئے, یہ مجھ سے ملاقات کر سکتا. دنیا کا ایک شخص ہے جو امام سے ملاقات کرے گا, باقی کوئی اور ملاقات نہیں کر سکتا. چنانچہ وہ عرصہ اس میں امام کا ایک نائب ہوتا ہے جو امام سے ملاقات کر لیا کرتا ہے, وہ عرصہ کہلاتا ہے غیبت صغرا. یہ عرصہ 70 سال چلا. سب سے پہلے نائب تھے عثمان ابن سعید, جو 10ویں امام کے بھی نائب تھے, 11ویں امام کے بھی نائب تھے, اور خود امام زمانہ کے بھی. ان کے انتقال کے بعد ان کو حکم ملا کہ اپنے بیٹے کو اپنا نائب بناؤ, چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹے محمد ابن عثمان ابن سعید کو اپنا نائب بنایا. ان کو آخری وقت میں حکم ملا کہ حسین ابن رو کو اپنا نائب بناؤ, انہوں نے اپنا نائب حسین ابن رو کو بنایا, اور حسین ابن رو کو آخری وقت میں حکم ملا کہ اپنا نائب علی ابن محمد اسم علی کو بناؤ, انہوں نے اپنا نائب علی ابن محمد اسم علی کو بنایا. تو یہ عرصہ غیبت صغرا کا عرصہ ہے, جتنے امام صرف ایک آدمی سے ملاقات کرتے ہیں وہ سارے مسائل امام کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یمنا رسول اللہ, آپ ان کا جواب دے دیجیے, میں لوگوں تک پہنچا دوں. جو خون کی رقم آتی ہے اس کے بارے میں امام سے دریافت کر لیتے ہیں. یہ ہے غیبت صغرا. اس غیبت صغرا کے زمانے میں اگر یہ امت کا رابطہ امام زمانہ سے منفتح تھا, لیکن بہرحال نائب کے ذریعے سے ہدایتیں لوگوں تک پہنچ رہی. چنانچہ اس عرصے میں اگر کوئی شخص خلاف شریعت کام کر کے لوگوں کو گمراہ کرتا تو امام فوراً اس کی تردید کر دیتے. جیسے ابو الحسن کرمانی کا مشہور و معروف واقعہ, کہ جب وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے کہ میں تیسرا نائب بنوں گا اور وہ تیسرے نائب نہ بنائے گئے, تو وہ امام کے خلاف ہو گئے, شیعہ کے خلاف ہو گئے, کتابیں لکھنے لگے. حسین ابن رو کے ذریعے امام زمانہ نے فوراً بتا دیا کہ اس آدمی سے خبردار رہنا, یہ اب گمراہ اور باطل اور ظالم اور مدل, خود بھی گمراہ ہے دوسروں کو بھی گمراہ کرے. تو 329 ہجری علی ابن محمد قمری کی حیات تک تھے. 329 میں علی ابن محمد قمری کا آخری نائب کا انتقال ہوتا, ان کی موجودگی تک امام زمانہ کے خطوط امت کے نام مسلسل آ رہے تھے. یہ میں بار بار اس پر زور دے رہا ہوں تاکہ جو موضوع شروع ہو رہا ہے وہ آپ کے ذہن میں واضح ہو جائے. 329 ہجری میں جب علی ابن محمد قمری کا آخری وقت قریب آیا اور وہ منتظر کیا امام 5ویں نائب کا نام بتائیں, تو یہ پتہ آ گیا کہ بس آج کے بعد سے کوئی نائب خاص نہیں ہوگا, اب ہمارے شیعوں کی ذمہ داری کہ وہ ان علماء کی جانب رجوع کریں جو ہماری احادیث سے روایت کیا کرتے ہیں, یعنی ہماری احادیث کو سمجھا کرتے ہیں اور ہماری احادیث سے مسئلے اب کر سکتے ہیں. یہ آخری حکم آیا امام زمانہ کا, اور اس کے بعد پھر علی ابن محمد قمری کے انتقال کے بعد نیابت خاصہ کا عرصہ ختم ہو گیا اور غیبت کبرا کا آغاز ہو گیا. اس غیبت کبرا امام نے اب اپنا کوئی خاص نائب نہیں بنایا, بلکہ امام نے کچھ باتیں بتا دی, کچھ علامتیں بتا دی کہ جس کس آدمی میں یہ علامت پائی جائے وہ میرا نائب. اس کی تقریر میں انشاءاللہ آئندہ تقریر میں آئے. اب یہاں سے غیبت کبرا کا آغاز ہوا, اس تفصیل میں جانے کی ضرورت کیا تھی، اب میں اس کی وضاحت کروں. تو چھٹے بلکہ پانچویں امام تھے، گیارہواں امام تھا، چھ اماموں کے زمانے میں مستحدین موجود، مگر اجتہاد کو اتنی زیادہ اجتہاد کی ضرورت نہیں پڑتی. گیارہویں امام کے انتقال کے بعد غیبت صغرا کا زمانہ آیا، اب اجتہاد کی ضرورت پڑنے لگی، بلکہ حسین ابن رو کے زمانے میں اجتہاد کی ضرورت بہت بڑھ گئی، کیونکہ حسین ابن رو ایک ایسی شخصیت جن کی تمام زندگی تفیے میں گزری، چنانچہ آج بھی اہل سنت کے علماء انہیں اہل سنت میں شامل کرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے پوری زندگی تفیے میں گزاری، اور اس تفیے کی وجہ سے اب جتنا ممکن نہیں تھا ان کے پاس آ کر مسائل ان کے ذریعے امام تک بھجوانا، جتنا پہلے دو نائبوں کے زمانے میں ممکن، چنانچہ اب سبھی معنوں میں اجتہاد کی بنیاد پڑھنے لگی. اور علی اتنے محمد باب دیا ہے قمی، علی اتنے محمد باب دیا ہے قمی، یہ ہمارے وہ مستحد کئی مستحد ہیں جس نے یہ بھی جن کا انتقال 329 ہجری میں ہوا ہے، محمد ابن یعقوب قلینی جنہوں نے اصول صافی جیسی کتاب لکھی، ان کا انتقال بھی 329 ہجری میں ہوا، یہ سارے مستحدین. اور اس کے بعد عیاشی، عیاشی جو ایک بہت بڑے عالم ہیں اہل سنت اور ان کی تفسیر بہت مشہور، بعد میں انہوں نے دین حق کو قبول کیا، یہ شیعہ بن گئے، یہ بھی اپنے زمانے کے مستحد. یہ سارے مستحد وہ ہیں کہ ان کا انتقال 329 ہجری میں ہو رہا، یعنی جس زمانے میں غیبت صغرا چل رہی، ان کا انتقال ہوا 329 میں، اس کا مقصد کیا ہے کہ ان کی پوری زندگی غیبت صغرا میں گزری. یہ سب مستحد اپنے اپنے فتوے دے رہے ہیں، احادیث کو ملا کر مسئلہ نکال رہے ہیں، اور ان کا اجتہاد بالکل آج کی طرح تھا کہ ان میں آپس میں اختلاف بھی، اتنا اختلاف بھی ہے کہ ایک کے نزدیک ایک چیز حرام ہے، دوسرے کے نزدیک ایک چیز حلال، اور زمانہ ہے غیبت صغرا، اگر یہ چیز حرام ہوتی، اگر یہ چیز خلاف سید ہوتی، اگر یہ چیز بری ہوتی، اگر اس وقت ان کی ذمہ داری ہوتی کہ بیٹھ کر متحد ہو کر آپس میں سٹنگ کر کے فتوا دے دیں، تو فوراً امام زمانہ کی جانب سے بتانا چاہیے تھا کہ تم لوگ یہ کیا کر رہے، ہماری غیر موجودگی میں تم ہماری امت کو بہتا رہے، ان کے فرقے بنا رہے، الگ الگ فصلیں پیش کر، ایسی کوئی چیز آنا چاہیے تھی، ایسی کوئی چیز نہیں آئی، بلکہ کیا چیز آ گئی، الٹا یہ چیز آ گئی کہ اب اپنے تمام مسائل میں انہیں بھی جانے رجوع کرو، یہ حکم آ گیا. اس کا مقصد کیا ہوا کہ تو ایمان کی تصدیق ہو گئی کہ اگر ان میں اختلاف بھی ہو، اگر ان میں سے ایک کے نزدیک کوئی چیز حرام ہو، دوسرے کے نزدیک کوئی چیز حلال ہو، تب بھی تمہیں اس کے پیچھے نہیں پڑنا، تم دیکھو ان میں سب سے زیادہ علم کتنا ہے اور اس کے اوپر عمل کر لو. یہ کتنی عجیب بات کہ کم از کم 3 ایسے واضح عالم، محمد ابن یعقوب قلیل، عیاشی اور علی ابن محمد بابیہ قمی، یہ جو تینوں 329 ہجری میں انتقال کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ چوتھا انتقال خود امام کے چوتھے نائب کا ہے، چنانچہ اس سال کا نام ہی کہا جاتا ہے کہ عام الصوابق، یعنی ستاروں کے ٹوٹنے کا سال، اس سال آسمان پر ستارے بھی بہت ٹوٹے اور زمین پر بھی یہ دنیا ان کے ستارے غروب ہو گئے، اس سال کا نام ہی ہے ستارے غروب ہونے کا سال، ستاروں کے ٹوٹنے کا سال. تو اب اچھا اب یہ بھی ذہن ہے کہ ان میں سے ہر ایک کی عمر جو ہے 60 سے 70 سال کے درمیان، تو اور کیا چیز ہمارے سامنے آئی کہ ان کی پوری زندگی غیبت صغرا میں گزری، یعنی یہ بھی نہیں پر چیزیں کہ علی اتنے محمد صبری کے ساتھ مل جاتے، خدا نخواستہ، اور وہ کہتے ہیں کہ چلو ان کا ساتھ دینے کے لیے جو یہ کہہ رہے ہیں میں بھی یہ کروں، ایسا نہیں، انہوں نے چاروں نائبوں کا زمانہ دیکھا، مسلسل چاروں نائبوں کا زمانہ دیکھا. اس اعتبار سے یہ بات یقینی کہ اجتہاد کو امام کی تائید حاصل ہے، بلکہ امام نے تصدیق کی ہے، اور اختلاف مستحدین پر بھی امام کی تصدیق. خیر یہ تو ایک ایسی چیز تھی جس کی تصدیق کا موقع اب نہیں ہے بلکہ اس کے بعد. اب علی ابن محمد بابیہ قمی، یہ ہے ہمارے ابتدائی دور کے 3 مستحد، محمد ابن یعقوب قلیلی، علی ابن بابیہ قمی اور عیاشی، یہ 3 جو ہمارے مستحدین ہیں، ان سے پھر اجتہاد کی صحیح تاریخ ہمارے سامنے. ان سے پہلے جو مستحدین تھے وہ خود امام کے سامنے کے مستحد، اس لیے ان کو مستحد نہیں کہا جاتا. مستحد کا مقصد کیا ہے کہ وہ جو ہے جتنی احادیث اور قرآن اس کے سامنے ہے اس کی مدد سے فتوا دے. اگر بار بار امام سے رجوع کر کے آپ فتوا حاصل کر رہے وہ اجتہاد نہیں، جس کی تشریح انشاءاللہ بعد میں آئے گی. تو یہ ابتدائی زمانے کے مستحد، اس کے بعد سے پھر تاریخ اجتہاد کا آغاز ہوتا ہے. انشاءاللہ میرا ارادہ بھی یہ تھا کہ میں بہت تفصیل سے یہ تاریخ آپ کو بتاؤں، اپنے وہ بڑے بڑے کچھ تحریر کا تذکرہ کروں جنہوں نے اجتہاد کو ایک نیا رنگ دیا، اجتہاد سے ایک نیا اضافہ کیا، اجتہاد کو ایک نئی ترقی، اور ساتھ ساتھ کچھ عورتوں کا بھی تذکرہ کروں کہ جو صاحب اجتہاد بھی مگر وقت بہت زیادہ گزر گیا، اتنی تفصیل میں جانے کا موقع اور وقت نظر نہیں آ رہا. بہرحال میں گفتگو کا تو آغاز کر دیتا ہوں کہ اجتہاد شروع ہو رہا ہے صحیح معنوں میں 5 امام کے زمانے، مگر اتحاد کو صحیح ترقی ہو رہی ہے غیبتِ صغرا کے زمانے میں، جب صحیح معنوں میں تین وہ مجتہد سامنے آئے جن کا امام سے اب کوئی رابطہ نہیں اور وہ صرف ان کی ان بنیادوں پر فتویٰ دے رہے کہ جو اس سے پہلے کے معصومین احادیث کی صورت میں ان کے سامنے چھوڑ گئے۔ اس وقت ایک اور عظیم کام ہوا دنیائے شیعہ، اور وہ یہ کہ چھٹے امام نے اپنے زمانے 400 مختلف کتابیں لکھوائی تھی جن کا نام تھا اصول اربعہ نیہ، 400 اصول کی کتابیں یعنی بنیادی کتابیں، اور ان میں تمام مسائل کا امام نے احاطہ کر دیا۔ اس کے فوراً بعد دانی حکومتوں نے ان تمام راویوں پر حملہ کیا، ان تمام راویوں پر حملہ کیا کہ جن کے پاس یہ کتاب موجود تھی، اور کوشش کی گئی کہ ان کتابوں کو نیز تو نابود کر دیا جائے۔ چنانچہ بہت مشہور ہے اسحاق ابن عمیر کا واقعہ کہ جن کے پاس بھی امام کی لکھوائی بھی کچھ کتابیں تھیں، حکومت کو اطلاع ملی، ایک مرتبہ ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا اور انہیں گرفتار کر کے لے گئے۔ ان کی بہن کو معلوم ہوا کہ میرے بھائی کے گھر پہ چھاپا پڑ رہا ہے اور ان کی گرفتاری ہو رہی، اس وقت اس حالت میں انہوں نے بالفعل یہ کام کیا کہ وہ سیدھے صحن میں گئی اور وہ جتنے کتابیں اسحاق کی تھیں وہ ساری صحن میں گڑھا کھود کر اس میں دبا دی اور زمین کو برابر کر دی کہ اسحاق بے شک گرفتار ہوتے ہیں تو گرفتار ہو جائیں، مگر یہ جو آل محمد کے علوم ہیں یہ غائب ہونے سے بچ جائیں۔ 30 سال کے بعد اسحاق واپس آئے، پیسے چن کر آئے 20 سال کے پہلے، اور آنے کے بعد پہلا سوال جو بہن سے کیا وہ یعنی جو کتابیں کہاں چلی گئیں جو میری گرفتاری کے وقت انہیں چھپائیں، پہلا سوال یعنی 30 سال یہی فکر رہی کہ وہ کتابیں امام کی ضائع نہ ہونے پائیں۔ بہن نے بتایا کہ کھلا مقام پر میں نے دفن کی، زمین کھودی گئی، کچھ قسمتی اتفاق کہ وہ کتابیں کسی حالت میں مل گئی، البتہ جگہ جگہ سے وہ برف جو تھے کاغذ جو تھا وہ گل گل کر گر گیا، چنانچہ اس میں سے کچھ احادیث آگے رہ گئی، کچھ احادیث نامکمل رہ گئی، کچھ ایسی احادیث رہ گئی کہ جو اسحاق نے امام سے خود نہیں سنی، اسحاق نے کسی راوی سے سنی، اس نے امام سے سنی، اب وہ شروع کا حصہ کٹ گئے، پتہ نہیں چلتا کہ اسحاق نے کس راوی سے سنی، وہ راوی جب تک یہ پتہ نہ چلے اس وقت تک روایت کی تصدیق نہیں ہو سکتی۔ اگر اسحاق کہیں کہ میں نے خود امام سے سنا ہے تو ٹھیک ہے، تمہاری روایت صحیح ہے، تم قابل اعتبار آدمی، تم نے کسی اور سے سنا اور 50 سال پہلے سنا، یاد بھی نہیں کہ یہ روایت کس سے سنی، اس کا نام مٹ گیا، تو اب کس قسم کی روایتیں پہنچی؟ یہ گلی ہوئی کتابیں، کاغذ گل گئے، کپڑے پھٹ گئے، آدھی آدھی کتابیں صاف ہو گئیں، اس قسم کی 400 کتابوں میں سے کچھ کتابیں اس قسم کی باقی بچی۔ جب غیبت صغرا کا آغاز ہوا تو اب کیونکہ امام غائب ہو گئے ہیں اس لیے ایک لمحے کے حکومت کی توجہ امام کے ماننے والوں سے ہٹ گئی کہ اب ان سے کیا ڈرنا، اب ان سے کیا خوفزدہ ہونا، ان کے پاس تو کوئی حاضر نہیں رہا، ان کا تو کوئی لیڈر نہیں رہا، ان کا امام نہیں رہا۔ اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے سب سے پہلے یہ عزم کیا محمد ابن یعقوب قلینی، قلینی تہران کے قصبے کے رہنے والے ہیں، تہران کے قریب قصبہ، یہ عزم کیا کہ موقع سے فائدہ اٹھاؤں اور جتنی یہ کتابیں مل جائیں 400 میں سے ان کو جمع کر کے اس کتاب میں لکھ جاؤں۔ بنانے 19 سال تک مسلسل وہ سفر کی حالت میں رہے، جہاں اطلاع ملی کہ فلا شخص کے پاس اس میں سے کچھ حدیثیں موجود ہیں وہاں پہنچے، اس سے حدیثیں لکھی، 1000 میل کے فاصلے پر ایک آدمی کے پاس ہے وہاں پہنچے، 500 میل کے پاس ایک آدمی کے پاس ہے وہاں پہنچے، 19 سال اپنی جوانی کے 19 فیصدی سال صرف کیے اور ان تمام حدیثوں کو 8 جلدوں میں جمع کیا، جس کتاب کا نام ہے کتاب اصول کافی، اور بعض روایتوں کے بنا پر میں بندے صغرا میں جب یہ کتاب جمع ہو گئی، مجھے 329 میں تو ان کا انتقال ہے، یہ کتاب 329 سے پہلے جمع ہوئی غیبت صغرا، تو ان کے نائب نے یہ کتاب امام زمانہ تک پہنچائی، امام نے کہا آج آج ہی قابل دینا، یہ کتاب جو ہے ہمارے شیعوں کے لیے کافی، اگر کسی کو صحیح طریقے سے سمجھ کر پڑھ لے تو ان کے لیے کافی ثابت ہوگی یہ کتاب، اس کا نام ہی اصول کافی، وہ کتاب ہماری پہلی بنیادی کتاب۔ اور اس کے بعد جب 329 ہجری میں غیبت صغرا ختم ہوئی، غیبت کبرا کا آغاز ہوا، تو 3 اور کتابیں لکھی گئی اور کچھ اور مستحق ہمارے سامنے آئے۔ آج کا پورا وقت ہو گیا ہے 1 گھنٹے کا، انشاءاللہ اسی مقام سے غیبت کبرا سے اجتہاد کی تاریخ، مستحق فتویٰ کیسے دیتا، تقلید کرنا کس انداز سے ضروری ہے، ہمارے بڑے بڑے مستحقین کے حالات، علم اصول فقہ جو فقہ کی بنیاد، اس کا تھوڑا سا تعارف، اور مستحق میں اختلاف کیوں ہوتا ہے، اور آخر میں یہ کہ بر صغیر پاک و ہند میں علم فقہ کے سلسلے میں کیا پیش رفت ہوئی، مستحقین کس انداز سے گزرے اور کتنے مراجے یہاں پر گزرے ہیں، یہ وہ موضوعات ہیں جو انشاءاللہ آنے والی 2 تقاریر میں بیان کروں، کیونکہ میرے مجمع کی اکثریت تقریر شروع ہونے کے بعد پہنچی، اس لیے میں پھر اس چیز کی وضاحت کر دوں ان حضرات کے لیے جو باقاعدگی سے محفل حسینی کی درس میں شریک ہوتے تھے اور آج وہ حیران ہوں گے یا انگریزی مہینے کا پہلا جمعہ تو اتحاد اسلامی کا ہے کہ کون سے موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے؟ کہ چونکہ ماہ رمضان اور میری حج روانگی کے بیچ میں صرف تین جمعے باقی بچتے تھے اور ان تین جمعوں میں ایک تاریخ کا جمعہ، ایک عقائد کا جمعہ، ایک اخلاقیات کا جمعہ اگر تقریر ہوتی اور پھر چھ جمعوں کے بعد سلسلہ شروع ہوتا تو یہ ساری باتیں دوبارہ دوہرانا پڑتا۔